الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. گرامی قدر بزرگوں اور محترم بھائیوں، سورہ بقرہ کے 90 رکوع میں آدھے رکوع کی تفصیل گزشتہ شب جمعہ کی مجلس میں ہو چکی تھی، اور باقی ماندہ جو رکوع ہے آج اس کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے. آیت کی تفصیل سے قبل نہایت مختصر انداز میں یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم جب نازل ہوا تو یہ قرآن کریم مختلف قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان بنا کے بھیجا تھا. ان قوموں میں جو سب سے پہلے مخاطبین تھے مسلمانوں کے علاوہ، وہ تھے یہود، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ یہود کہتے تھے کہ ہم کتاب والے ہیں، ہمارے اوپر تورات نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اور ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم انٹلیکچولز ہیں، اور ہمارے پاس ایک ایسا ورثہ ہے تورات کی صورت میں جو پورے عالم میں کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور تقریباً یہی دعویٰ عیسائیت والوں کا بھی تھا کہ ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، ہمارے درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بن کے آئے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی تھی انجیل کی صورت میں، وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے ہم عام جاہل لوگوں سے زیادہ سمجھنے والے ہیں. یہ جاہل علمیت والا جاہل ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جب انسان کوئی کلام کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو اس کے مخاطبین پہلے درجے میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کی بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہوں، اور وہ لوگ جو فوری طور پہ آپ کی بات نہ سمجھ سکیں وہ پرائمری کے بجائے سیکنڈری میں چلے جاتے ہیں، ثانوی درجے میں چلے جاتے ہیں، اور جو لوگ سمجھ لیتے ہیں ان سے یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ نہ سمجھوں کو بھی سمجھا دیں گے. یہ ہے دنیا کا اصول اور طریقہ. لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کر کے چلے گئے، اور مدینہ منورہ میں جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ یہ سورہ بقرہ ہے. اس بارے میں محققین و مفسرین نے تقریباً اتفاق کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جو مکمل سورت نازل ہو گئی لمبی اور تفصیلی وہ سورہ بقرہ ہے. اسی لیے آپ غور کریں گے تو مکی سورتوں میں جو کلام کا روش ہے، اسلوب کلام ہے، وہ مختلف ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے چاند کی، قسم ہے سورج کی، قسم ہے رات کی جب وہ اندھیری ہو جائے، قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے کھڑکھڑانے والی کی. یہ ساری کی ساری، اس کو انذار کہا جاتا ہے. نذیر، نذیر کا مطلب ہوتا ہے جو فائدے کے لیے کسی کو ڈرانے والا ہو. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو کلام اللہ کا اسلوب اور روش وہ بھی تبدیل ہو گیا ہے. سورہ بقرہ میں آپ غور کریں گے آپ کو قسم نہیں ملے گی اس تفصیل سے جیسے آخری سورتوں میں اللہ نے آخرت کا بیان کیا ہے، اس طرح یہاں پہ آپ کو نہیں ملے گا. اور عقلی دلائل، یعنی ایک انسان جب ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے اور رسول کیا ہے اور اسلام کیا ہے، تو ایسے شخص کو سمجھانے کے لیے آپ بار بار قرآن کا حوالہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ تو قرآن سے واقف ہی نہیں ہے. ایسی صورت میں علم کلام کا یہ اصول ہے کہ وہاں پہ عقلی دلائل پیش کیے جاتے ہیں، یعنی ایسے دلائل جن پہ ان کا اس کو پہلے سے یقین ہو اور اس کی عقل میں یہ بات آتی ہو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کو دیکھو ہم نے کیسا بنایا. والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب، یہ جو آسمان میں میٹرائٹس نظر آتے ہیں، شہاب ثاقب نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی حقیقت آپ نہیں جانتے، ہم آپ کو بتائیں گے. اور مدینہ منورہ کے احکام وہ ایک اسلامی ریاست کے قیام کے احکام ہیں، وہ مسلمانوں کے معاشرت کے احکام ہیں، وہ ایک ایک کامیاب امت اور قوم بنانے کے لیے جو ضروریات تھیں اس کے احکام ہیں. اس لیے مدنی صورتوں میں اگر آپ غور کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. صرف ایک سورہ مائدہ میں 40 کے قریب خطابات ہیں امت مسلمہ سے، اے ایمان والو ایسے کرو، اے ایمان والو جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے تیاری کرو تو وضو کرو، اے ایمان والو حرام نہیں کھانا ہے، جو اللہ کے نام پہ نہیں ہے وہ حرام ہے، اے ایمان والو تمہارے لیے شکار کی اجازت ہے، اے ایمان والو تمہارے لیے احرام کی حالت میں شکار منع ہے، اے ایمان والو جب تم لوگ حج کے لیے چلے جاؤ تو پابندیوں کا خیال کرو، اے ایمان والو کسی کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف سے دور نہ کر دے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان کو پورا کرنا ہوگا. یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے خلاصہ سا رکھ لیا. اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے جو سب سے پہلے مخاطبین تھے وہ تھے اہل کتاب، اور ان میں سب سے زیادہ آبادی مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس میں وہ یہود کی تھی. یہ قدیم زمانے سے آج بھی ان کا یہ دعویٰ ہے، اسی لیے تو مسلمانوں کو بار بار تنگ کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑوں کی سرزمین ہے اور ہم یہاں رہنے کے حقدار ہیں. حالانکہ یہ بیوقوف بھول گئے کہ جب تم اتنے بڑے دعویٰ کر سکتے ہو کہ 2000 سال پہلے یہ زمین ہماری تھی، تو 2000 سال سے پہلے بھی تو آخر کوئی تھا، اس کا پھر دعویٰ کیا ہوگا. ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہم ہیں ملت ابراہیمیہ کے ورثہ، ہم ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے والے، اور حضرت ابراہیم کے وارث حضرت اسماعیل اور ان کی آل اور اولاد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور ان کے امتی ہیں. اگر تم کو داؤد و سلیمان سے محبت کا دعویٰ ہے اور اس کے نام پہ تم زمینیں قبضہ کر سکتے ہو، تو ہمیں بھی ابراہیم و اسماعیل و محمد سے محبت کا دعویٰ ہے، اور ہم بھی اپنی جگہ کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. یہ مسئلہ بالکل واضح مسئلہ ہے. لیکن افسوس کہ جب برطانیہ کے سامراج نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا اور کہیں پہ بھی مسلمانوں کو سکون اور آرام سے نہیں رہنے دیا. افریقہ سے شروع ہوئے, مصر کو خراب کیا, تیونس کو تباہ و برباد کیا, آپس میں تقسیم کی. الجزائر جسے الجیریا کہتے ہیں وہ فرانس کو دے دیا کہ تمہاری مرضی جو کرنا ہے کرو. شام جسے سیریا کہتے ہیں یہ بھی فرانس کو دے دیا. اور کرتے کرتے جب اس کو اندازہ ہو گیا کہ اب میری شرارت حد سے بڑھ رہی ہے اور مسلمانوں کا ریئیکشن آئے گا, تو جاتے جاتے انہوں نے ارض فلسطین میں کچھ یہودیوں کو آباد کیا. فلسطینی بھائی بھی بڑے عجیب و غریب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. ایک بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں خان عبد الغفار خان کے نام سے. وہ بہرحال ایک ویژنری آدمی تھے. اب جو ان کے بعد والے ہیں ان کی حالت آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, کتاب کا نام ہے زمان جند اور جد و جہد. اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے میری زندگی اور جد و جہد. اور طلباء کرام نوٹ کر لیں کہ اس کتاب میں عبد الغفار خان نے لکھا ہے کہ جب میں دیوبند گیا تو حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے مجھے کہا کہ تم پٹھانوں کے بڑے ہو, پختون ہو, جاؤ اور پہاڑوں میں چڑھو, وادیوں میں جاؤ, علاقوں میں جاؤ اور ان لوگوں کو اسلام اور ایمان کا پیغام سمجھاؤ. یہ ہموار زمین میں محنت کے لیے ہم لوگ کافی ہیں. یہ حضرت شیخ الہند نے عبد الغفار خان کو نصیحت کی تھی. اس لیے ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا نام بڑی عزت سے لیتے تھے, ان کی کتاب کا مطالعہ بھی فرماتے تھے, اور جہاں جہاں شیخ الہند کا ذکر آتا تھا حضرت وہاں نشان لگاتے تھے کہ مجھے محبت شیخ الہند سے ہے. لیکن اس انسان کی قابلیت کی دلیل یہ ہے کہ یہ شیخ الہند کی بات کو غور سے سنتے تھے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ میں فلسطین گیا اور میں نے فلسطین میں دیکھا کہ جتنے بھی فلسطینی ہمارے بھائی ہیں وہ اپنی زمینیں دبا کے بیچ رہے ہیں. سب نے اپنی زمینیں, اپنے باغات, اپنی فصلیں, اپنی پلاٹنگ سب بیچ ڈالا یہودیوں کو, اور کہنے لگے کہ عنقریب امام مہدی آئیں گے تو یہ ساری زمینیں واپس ویسی ہمیں ملیں گی, تو اس لیے ہم نے زمین بھی دے دی اور پیسے بھی آ گئے. آج اس کا انجام دیکھیں کیا انجام ہوا اس کا. اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد و نصرت فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے کہ وہ فلسطین کوس کو اتنا جلدی بھولے نہیں اور وہ فلسطینیوں کی مدد کا ہمیشہ کے لیے تہیا کر لیں. تو یہ جو یہود ہیں, قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو ان کو دعوت حق دی گئی. یہ اسلام کا اصول ہے. اسلحہ اٹھا کے کسی بھی ملک پہ چڑھائی کر دی, چڑھ دوڑے اور جلا دو, مار دو, قتل کر دو, یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. بلکہ اسلام میں لازم ہے پہلے پیغام حق کا پہنچانا کہ یہ رسول ہیں, یہ قرآن ہے, یہ ایمان ہے, یہ اللہ تعالی کا مختصر تعارف ہے, اس کو قبول کر لو, اسلم تسلم سلامتی پالو گے. ہر جگہ روئے زمین تمہاری عزت کرے گی اور پتھر اور شجر تمہاری عزت کریں گے. اور اگر نہیں قبول ہے تو پھر اسلام کی بالادستی قبول کر لو, اور اگر وہ قبول نہیں ہے تو پھر یا ایھا النبی جاہد الکفار, اے پیغمبر جب ضرورت پڑے تو کافروں سے جہاد بھی کرنا ہوگا. اور جان کی امان پاؤں تو عرض کروں, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما گئے کہ جب تک تمہارے درمیان میں جہاد قائم رہے گا اس وقت تک روئے زمین پہ تمہاری عزت ہوگی. اور جہاں اہل اسلام نے اپنے حقوق اور مذہب کا دفاع چھوڑ دیا وہاں اہل اسلام کی عزت بھی جاتی رہی. اور اس کی مثال عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. ہمارے پڑوس میں جو ہو رہا ہے آج آپ دیکھتے ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں اور ماشاءاللہ تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ آج ہمارے پڑوس میں جو اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے کم و بیش 20 کے قریب اس میں جو وزراء اور سفراء ہیں وہ اس دینی درسگاہ میں وقت گزار چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں, حضرت کے شاگرد. دنیا میں ایسا اجر ایسا فخر آپ کو کہاں ملے گا کہ مسلمان کی مسلمان سے ایک رشتہ ہو، ایک تعلق ہو، ایک محبت ہو. اور خدا کی قسم جو استاد اور شاگرد ہمارے دینی اسلامی اداروں کا تعلق ہے کہ جان کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر استاد طالب کو کہہ دے کہ تمہیں میرے لیے گردن کٹا دینی ہے، وہ بغیر پوچھے جا کے گردن کٹا دے گا. اور یہ اخلاق اور یہ محبت کسی انتہا پسندی کا نتیجہ نہیں ہے. آپ حضرات تشریف لاتے ہیں اور الحمدللہ 50 سال سے جامعہ عربیہ احسن العلوم کی در و دیوار قرآن و حدیث سے گونج رہی ہیں، اور یہاں یہ محبتوں کا سامان اللہ کی کتاب سے بانٹا جاتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. پیسوں سے ایسی محبت نہیں ہو سکتی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اے پیغمبر، ان کے دلوں میں آپ کی محبت ہم نے ڈالی ہے، اگر آپ پوری روئے زمین ان کو دے دیتے انعام میں، ایسی محبت نہیں ڈال سکتے تھے. کیسی محبت؟ کہ وضو کا بچا ہوا پانی زمین پہ نہ گرے، پسینہ مبارک زمین پہ نہ گرے اور لعاب مبارک زمین تک نہ پہنچ سکے. ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی جنہیں صحابہ کرام کہتے تھے. انہی صحابہ کرام کی یاد آج ہمارے دینی مدارس اور اس کے عملہ اور اساتذہ طلباء ہے. یہ آپ کی اپنی قوم کا ایک بہترین حصہ ہے. اس میں اولیاء اللہ ہیں، اس میں علماء ہیں، اس میں طلباء ہیں. ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اس پرفتن دور میں اور مہنگائی کے دور میں ایک لڑکا چترال اور گلگت اور کشمیر کے پہاڑوں سے بستر اٹھا کے چلتا ہے، اور اس کے پاس صرف اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک طرف کا ٹکٹ خرید لے اور کسی طرح مدرسے پہنچ جائے، اس کے علاوہ اس کا کوئی آسرا نہیں ہوتا. ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں. اور وہ آتا ہے کراچی جیسے شہر میں جہاں طلباء اور علماء کی خون ندیاں بہی ہیں روڈوں پہ. تفصیلات بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں، لیکن ہر سال علماء بڑھتے ہیں، طلباء بڑھتے ہیں. ان بیوقوفوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کے خلاف جو آیا وہ تس نس ہو گیا، اسلام کو آج تک کوئی غرق نہیں کر سکا. 21 سال بم برسا کے دیکھ لیے، ڈرون گرا کے دیکھ لیے، لیکن آخر کار رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے. بقیہ ممالک بھی اگر بظاہر کمزوری ہے، عراق میں، لیبیا میں، شام میں، لیکن وہاں کے مسلمانوں کا ایمان ہم سے اور آپ سے زیادہ مضبوط ہے، اس لیے کہ انہوں نے بڑی تکلیفیں گزاری ہیں. کوئی گھر ایسا نہیں جس میں شہادت نہ ہوئی ہے. مائیں، بیٹیاں اور امت مسلمہ کی غیور خواتین جس طرح ان کا خون بہا ہے اور جس طرح ان کو لا الہ الا اللہ کی سزا دی گئی ہے، وہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. لیکن ہمیں ان سزاؤں سے کبھی گھبرائے نہیں ہیں، ہمارے بڑوں کا یہ سبق رہا ہے. آج آپ حضرات، کیونکہ مجلس ہو رہی ہے تو آپ حضرات کے سامنے بھی ذکر کر دیتے ہیں تاکہ دعا فرمائیں. ہمارا ایک مدرسہ ہے احسن آباد میں، اور اسی مدرسے میں حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے. اب آئے دن میں وہاں کے جو انچارج ہیں وہ مجھے فون کرتے ہیں، جی جلدی آئیے، گورنمنٹ والے آ گئے اور جی یہ کر رہے ہیں، راستہ بند کر رہے ہیں، نالی کھود رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں. ہم چلے جاتے ہیں، ہمارے پاس اور کیا ہے دعاؤں کے علاوہ. بہرحال آج انہوں نے بدتمیزی کی انتہا کی اور ہمارے مین دروازے کے سامنے لکیر کھینچ دی اور کہا جی ادھر فیکٹری بنے گی. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ اپنی فیکٹری بنائیں، ہم اپنے اللہ سے کہتے ہیں تمہاری فیکٹری کو تباہ و برباد کر دے. او جی ہم ہائی کورٹ سے آئے ہیں اور ہم آپ کے خلاف کیس کر دیں گے. میں نے کہا شرم نہیں آتی ہمیں ہائی کورٹ سے ڈرا رہے ہو؟ جو اللہ اور رسول سے ڈرتا ہو، یقین کیجئے روئے زمین پہ کسی چیز سے ڈر نہیں ہوتا. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جب یاد کریں گے ہم ہائی کورٹ بھی آ جائیں گے، جج صاحب سے بھی کہہ دیں گے کہ حضرت آپ بھی مسلمان ہیں، کوئی خدا کا خوف کریں، آپ کیا کر رہے ہیں. بہرحال تھوڑی بہت سختی کے بعد ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ لوگ بھی کوئی کاغذ کی کشتی میں نہیں بیٹھے، شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر ہیں مارتے، دیوار آہنی کو حماقت تو دیکھیے. بار بار مجھے کورٹ کا حوالہ قانون کا حوالہ. میں نے آخر میں بولا, میں نے کہا حضرت جی یہ جو آپ مجھے بار بار تانا دیتے ہیں کہ ہم آپ کی شکایت لے کے جائیں گے, تو یہ کورٹ کون سا کورٹ ہے؟ یہ جو ہمارا موجودہ ہے یہ تو مسلمان اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور ہم پہ مسلط کیا گیا ہے اس کو. ادھر سے فون آئے تو فیصلہ ادھر گھوم گیا, ادھر سے فون آئے تو فیصلہ ادھر گھوم گیا, اوپر سے آئے تو ادھر گھوم گیا. اور جی ایک آدمی دو نمبر ووٹ لے کے پاس ہو گیا اور ہمارا ڈپٹی سپیکر بھی رہا ہے, آخر میں بھاگ گیا وہ. تو بلوچستان کے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ الیکشن کے ایک مہینے بعد یہ ثابت ہو چکا تھا کہ یہ دانلی سے جیتا ہے, لیکن وہاں سے حکم آیا کہ جی نہیں اسٹے آرڈر ہونا چاہیے اس کا, اور وہ اسٹے آرڈر آج بھی چل رہا ہے. وہ وزیر چلا گیا, ختم ہو گیا. میں نے کہا یار اس کورٹ کی تم باتیں کرتے ہو بار بار ہمارے سامنے, اسلام اور قرآن کے سامنے. میں نے کہا افسوس کی بات ہے, افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی, قلب میں سوز نہیں, روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہمارے پاس جو سب سے بڑا سرمایہ تھا حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا نفس نفیس, وہ سب سے بڑا سرمایہ ہم نے اس مدرسے میں رکھا ہے. آخر حضرت والد صاحب کی ویژن اور حضرت والد صاحب کی دور رسی بھی کوئی چیز تھی, آج اس کو سلام کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی وہاں کا ایک پتھر بھی نہیں ہلے گا اور ایک وہاں پہ کوئی گڑبڑ بھی نہیں ہوگی. اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ مدرسہ اور مسجد کی سمجھ سکیں, اس کا احترام کر سکیں, اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کرے تاکہ وہ مسجد اور مدرسے کو تنگ کرنے والوں کا سبق یاد رکھیں. آپ حضرات سے صرف دعاؤں کی درخواست ہے, میرے لیے بھی دعا کیجئے. ناتوان کندھوں پہ بہت بڑا بوجھ جلدی آ گیا ہے, لیکن الحمدللہ ہم جس نور میں رہتے ہیں اور جن کتابوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اور جیسے ماحول میں ہم رہتے ہیں, خدا کی قسم زمین پہ جنت الفردوس کے ماحول میں رہتے ہیں. حضرت والد صاحب فرماتے تھے یہ دنیا کی چیزیں اور زمینیں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی, اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو ہماری مدد و نصرت فرمائیں گے اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. تو یہود نے قرآن کا پیغام نہ خود سمجھا اور نہ کسی اور کو سمجھانے کی زحمت کی, بلکہ الٹی شرارت شروع کر دی. مسلمانوں کو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں, اور اپنی مجلسوں میں جا کے کہتے تھے کہ ہم یہودی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, اور یہ لوگ جب ملتے ہیں ایمان والوں سے, قالوا کہتے ہیں آمَنَّا, ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ, اور جب یہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں بعض, إِلَى بَعْضٍ, بعضوں کے پاس, قالوا کہتے ہیں, اتحدثونہم, کیا تم ان کو اس لیے بتا رہے ہو, بما فتح اللہ علیکم, جو اللہ نے تم کو سکھا دیا ہے, لیحاجوکم بہ عند ربکم, تاکہ یہ تمہارے خلاف وہاں حجت کریں اپنے رب کے پاس, افلا تعقلون, کیا تمہیں عقل نہیں ہے. اس آیت کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہود یہ بڑی سازشی قوم ہے اور پوری دنیا یہ جانتی ہے. یہ کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں, اور پھر مسلمانوں کی خوشامد کرتے تھے اور مسلمانوں کا ٹرسٹ اور بھروسہ اپنے اوپر لانے کے لیے وہ کہتے تھے کہ ہماری جو تورات ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے, اور ایسے ایسے علامات اس میں موجود ہیں پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جب بڑے یہودیوں کو پتا چلا, کعب ابن اشرف, وہب ابن یہود, یہ یہودیوں کے بڑے منافق تھے, انہوں نے اپنے چھوٹوں کو کہا کہ تم بڑے بے وقوف ہو, اپنی کتابوں کی باتیں جا کے محمد کو کیوں بتا رہے ہو, لیحاجوکم بہ عند ربکم, کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں پھر یہ اللہ سے کہیں کہ یہ خود یہودی ہمارے پاس آتے تھے اور بتاتے تھے کہ ہماری تورات میں تمہارے نبی کے آنے کی خوشخبری موجود ہے. افلا تعقلون, تمہیں عقل نہیں ہے, تم کیا کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو بے نقاب فرمایا اور اس آیت میں اس کا ذکر فرمایا کہ جب یہ تنہائی میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو غصہ کرتے ہیں, ڈانٹتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہ کیا کرو, تم مسلمانوں کو اپنے سیکرٹس کیوں بتاتے ہو. اور جب مسلمانوں کے درمیان میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, اور جی हम आपके साथ हैं और हम तो अपनी किताब के खुफिया राज भी आपको बताएंगे कि ये पैगंबर जो आपके हैं इनकी आमद की खबर मौजूद है। अवला यालमूना, क्या ये लोग नहीं जानते, अन अल्लाह के बेशक अल्लाह ताला यालमो अच्छी तरह जानते हैं, मा युसिरूना जो ये छुपाए फिरते हैं, वो मा युलिनूना और जो ये सामने ला रहे हैं, ये बेवकूफ है, अल्लाह से क्या छुप सकता है। तो अल्लाह ताला से ये जो छुपा रहे हैं ये भी हमें मालूम है, और ये जो मुसलमानों के सामने आके खुशामदे करते हैं और उनको बताते हैं कि हमारी किताब में तुम्हारी खुशखबरियां लिखी हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये भी हमें मालूम है। कौन कितना मुसलमान है वो भी जानते हैं, कौन कितना मुनाफिक है वो भी हम जानते हैं। अल्लामा बेज़ावी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं, उनकी तफसीर बेज़ावी हमारे निसाब में पढ़ाई जाती है, और उन्होंने इस आयत पे कुछ कलाम किया है कि जब अल्लाह ताला पहले ही से सब जानते हैं तो फिर मुसलमानों को इस इत्तला की क्या जरूरत थी। मुफस्सिरीन किराम ने इसका आसान जवाब दिया है कि देखिए अल्लाह ताला की कुदरत कामिला में तो सब कुछ है, अल्लाह ताला तो अलीम बिजात सुदूर हैं, अल्लाह ताला तो कादिर मुतलक हैं, लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है कि अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया है, उस निजाम के तहत जो नेकी करेगा वो जन्नत का हकदार होगा और जो बदी करेगा वो जहन्नम का सजावार होगा, और उस निजाम का जो पहला सुतून है वो सच है, वो सिदक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वो कून उमा सादिकीन, ईमान वाले अल्लाह से डरो और सच्चों का साथ देना है। इस अजीब वाकये के ज़ेल में ये याद रखिएगा कि हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो कातिब वही और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब सहाबी और इस्लाम को बहुत बड़ी इज्जत बख्शने वाले अमीर हजरत मुआविया, उनका रोमियों के साथ एक महाज पे मुआहदा हो गया, और मुआहदा यह हुआ कि कुछ देर के लिए जंगबंदी की जाएगी, ना आप हम पे हमला करेंगे ना हम आप पे हमला करेंगे। और हजरत मुआविया को कमांडरों ने यह मशवरा दिया कि इस जंगबंदी के दौरान में हम अपनी पोस्टें कायम करते हैं और हम वहां दुश्मन के इलाके में घुस जाते हैं, चले जाते हैं, जब जंगबंदी खत्म होगी तो हम उसको सरप्राइज देंगे। आज भी कहते हैं कि जंग में असल चीज वो सरप्राइज होती है, तो हम अचानक से वहां नमूदार होंगे तो वो पस्पा हो जाएंगे। और हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरे के बाद फरमाया कि ठीक है, ये बहुत अच्छी राय है रोमियों को शिकस्त देने के लिए। इतने में एक सहाबी दूर से घोड़े पे सवार होके आवाजें लगाते हैं, ईफा उन ला खदर, ईफा उन ला गदर, ईफा उन ला गदर। करीब आए, हजरत मुआविया ने पूछा जी क्या हो गया खैरियत, कहने लगे ईफा उन ला गदर, अहद पैमान पूरा करना है, गद्दारी की इजाजत इस्लाम में नहीं, दुश्मन से मुकाबला हो रहा है और वो मुसलमानों की जान के दर पे हैं। लेकिन एक दफा उनसे जब जंगबंदी का मुआहदा हो गया तो सहाबी ने हजरत मुआविया को कहा ऐसा नहीं हो सकता, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके हैं कि मुसलमान वो अहद और ईफा का पक्का होता है, एक दफा जो अहद हो गया पूरा होगा। सुलह हुदैबिया हर मुसलमान जानता है, इस पे जरा गौर कीजिए, क्या माहौल था, कितना प्रेशर था, कितनी परेशानी थी, ऐसी परेशानी के हदीस शरीफ में आता है हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और फरमाया हजरत ये क्या हो रहा है, ये कैसा मुआहदा आपने कर लिया है, क्या आपको अपने रसूल होने पे शक है, अगर आप हक हैं और अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो फिर इन बेईमानों काफिरों की बात क्यों मानी है आपने, वो अजीब व गरीब मुआहदा है, आप नहीं आएंगे हम आ सकते हैं, आपका बंदा भाग गया हम वापस नहीं भेजेंगे, हमारा भाग गया आप जरूर वापस भेजेंगे, और जब तक हम इजाजत नहीं देंगे आप मक्का में दाखिल नहीं हो सकते, दोबारा जो आप आएंगे तो असलहा आपके पास नहीं होगा और आप सिर्फ उमरा करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे, ये किस किस्म का मुआहदा है। मुआहदा तो दो तरफ से होता है, मुसलमानों को कुछ नहीं मिल रहा था उसमें, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तसल्ली दी اور تسلی کہاں سے آئی؟ عرش سے آئی. انا فتحنا لك فتحا مبینا, اے پیغمبر آپ کو فتح مبین مبارک ہو, فتح مبین شروع ہو چکی ہے. تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے جس طرح بہت بڑے بڑے احسانات بھی فرمائے, انعامات بھی فرمائے, بالکل اسی طرح اس طرح آزمائشیں بھی ہیں کہ کبھی آپ کے ایمان پہ حملہ ہوگا, کبھی آپ کے اعتقاد پہ حملہ ہوگا, کبھی آپ کی جان پہ حملہ ہوگا, کبھی آپ کے مال پہ حملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آپ نے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے اور ایمان پہ قائم رکھنا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ, اور ان میں بعض ان پڑھ ہیں. ابھی تک جو بات چل رہی تھی وہ انٹلیکچوئلس کی چل رہی تھی, وہ ان لوگوں سے گلہ ہو رہا تھا اور ان لوگوں کی حقیقت بیان ہو رہی تھی جو پڑھے لکھے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں. اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کچھ نہیں جانتے. امی, امی کہتے ہیں جو بن پڑھا ہو. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صفت آ جائے تو پھر بن پڑھا کہنا مناسب نہیں ہے. پھر ہم کہیں گے آپ کسی بشر کے شاگرد نہیں, اللہ کے شاگرد. اللہ نے آپ کو جو علوم عطا فرمائے وہ علوم تو آخرت تک زمین کو روشن کر رہے ہیں. بہرحال یہ کہتے ہیں امی سے ہے, اور امی عربی میں ماں کو کہتے ہیں, یعنی جب بچہ ماں سے پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ ضروری چیزیں جانتا ہے, باقی کچھ نہیں جانتا. اسی طرح امی بھی باقی چیزیں نہیں جانتا. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ, اور ان میں کچھ ان پڑھے ہیں. لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ, وہ پڑھنا نہیں جانتے. إِلَّا أَمَانِيَّ, مگر خواہشات جانتے. امانی قال ابن عباس اکاذیب, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ, اسی طرح امام قتادہ, امام مجاہد, یہ سارے تفسیر کے ائمہ ہیں, سب کہتے ہیں امانی, ہم اس کا ترجمہ کریں گے جھوٹ. ان پڑھ لوگوں میں کچھ واقعات مشہور ہوتے ہیں, کچھ متس مشہور ہوتی ہیں, کچھ غلط مسائل مشہور ہوتے ہیں. اور یہ ان کو کون بتاتے تھے؟ یہ وہ لوگ بتاتے تھے جو پہلے شرارت کر رہے تھے. وہ ان کو ادھر ادھر کی باتیں, مثلا حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مزہری میں لکھتے ہیں کہ تورات کے اندر, غالباً حضرت عمر اس روایت کے راوی ہیں, تورات کے اندر لکھا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں جو میانہ قد ہوں گے, یعنی ان کا قد درمیانہ ہوگا, اور سرمگو چشم ہوں گے, آپ کی آنکھیں مبارک کی صفت تھی اس میں, اور ایسے ایسے ان کا حلیہ ہوگا, بال حضرت کے نرم ہوں گے, خوبصورت ہوں گے. انہوں نے کیا کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور تورات کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بالکل 100% انہی پہ فٹ آ رہا ہے. اس کو کاٹا اور لکھا لمبا قد ہوگا, دوسرا کاٹا اور لکھا کہ گنگریالے بال ہوں گے, تیسرا کاٹا اور کہا کہ ہری آنکھیں ہوں گی. یہ شرارت یہ کرتے تھے, اور پھر اپنے بعض ان پڑھوں کو کہتے تھے کہ ہماری کتاب میں تو ایسے لکھا. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے, لا یعلمون الکتاب, وہ خود تو پڑھنا جانتے ہی نہیں. الا امانی, مگر جو ان کو جھوٹ بتا دیے جائیں. وہ انہم الا یظنون, اور نہیں ہے یہ مگر گمان کرنے والے, اٹکل کرنے والے, تکے مارنے والے, حقیقت کوئی ان کے پاس نہیں ہے. فویل للذین, پس تباہی ہو ان کے لیے جو لکھتے ہیں, یکتبون الکتاب, اپنے ہاتھوں سے بیعیدیہم. ویل کیا چیز ہے؟ ویل کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جہنم کی ایک وادی ہے, اور اس وادی میں اگر جہنم کے سارے پہاڑ اور چیزیں ڈال دی جائیں تو وہ حرارت سے پگھل کے پانی بن جائے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اس کو ویل کہتے ہیں. بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے, یکتبون الکتاب, ابھی آئی دی ایم, جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے. ثم, پھر کہتے ہیں, یقولون ھذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ہے. وہی بات, کاٹ پیٹ کر کے اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا اور پھر کہنے لگے یہ اللہ کی طرف سے. لیشترو بھی ثمنا قلیلا, اور یہ سب اس لیے کرتے تھے تاکہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑی قیمت لے لیں. ان کے اپنے معاملات تھے, یہود آتے تھے اور ان کو کوئی چندہ وغیرہ دیتے تھے, تو ان کو سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر ہم واقعی مسلمان ہو گئے تو ہمارے یہ چندوں کا کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنے بیوقوف ہیں کہ اپنی پوری زندگی, اپنا ایمان اور آخرت کو بیچ ڈالا ہے. لیشترو بھی ثمنا قلیلا, تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی کوئی چیز لے لیں. فویل اللہم, تباہی ہو ان کے لیے, مما کتبت ایدیہم, بوجہ اس کے جو انہوں نے لکھا. وویل اللہم مما یکسبون, اور تباہی ہو ان کے لیے, بوجہ اس کے جو یہ کماتے ہیں. یہ استہزاء ہو رہا ہے. اصل میں کسب کہتے ہیں فائدے کو, کمانے کو, لیکن یہاں قرآن ان کے ساتھ یعنی استہزاء کر رہا ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا وبشر الکافرین، اور خوشخبری دے دیجئے کافروں کو، حالانکہ خوشخبری جہنم کی نہیں ہو سکتی، یہ استہزاء ہے، یہ ان کے غلط کاموں کا جواب ہے. بالکل اسی طرح اللہ نے فرمایا خوب لگے رہو، کوشش کرتے رہو، کماؤ، لیکن یہ جو تم کما رہے ہو یہی تمہیں لے ڈوبے گا. فویل لہم مما یکسبون. وقالوا، اور کہنے لگے، لن تمسنا النار، نہیں چھوئے گی ہمیں جہنم کی آگ، الا ایاما معدودہ، مگر چند دن. اس میں تین اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ یہود کہتے ہیں کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے. ابن عباس کی تفسیر یہ ہے، 7000 سال کے بدلے، ہر 1000 سال کے بدلے ہم ایک دن جہنم میں گزاریں گے، کیونکہ جہنم کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے. تو 7 دن 7000 سال کے برابر ہو گئے، تو 7 دن ہم جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہماری چھٹی ہے اور ہم نکل جائیں گے. دوسرا قول یہ ہے کہ 40 دن تک انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، اور اس دوران میں اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب ان پہ نازل ہوا تھا، اور ان سے کسی سے خنازیر بن گئے، کسی سے بندر بن گئے، کسی کی جوئیں ہو گئیں، کسی میں مینڈک آ گئے، کسی کو ٹڈوں نے کھا لیا. تو یہ 40 دن جو یہ کہتے ہیں ہم سے گناہ ہوا ہے، اس لیے 40 دن ہم جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہماری چھٹی ہے، ہم جا سکتے ہیں. اور تیسرا قول جو یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی، شام میں جا کے جہاد نہیں کیا تھا، اور کہنے لگے موسیٰ آپ جائیے اور آپ کے رب جائیے، خود کر لیں، ہم نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک خوار و ذلیل کرنے کا وعدہ فرمایا تھا. کہتے ہیں اللہ کا وہ وعدہ وہ ہم پورا کریں گے، 40 دن جہنم میں رہیں گے اور پھر نکل جائیں گے. قرآن اس کا جواب دے رہا ہے. قل اتخذتم، آپ فرما دیجئے کیا تم لے چکے ہو، عند اللہ عہدن، اللہ سے کوئی اگریمنٹ، کوئی عہد، کوئی ایفا لے چکے ہو تم اللہ سے. فلن یخلف اللہ عہدا، پس اللہ تعالیٰ اپنے عہد کا اور اپنے اگریمنٹ کا خلاف نہیں کرتا. تمہیں جو جہنمی کہا جا رہا ہے اور تمہیں جو دعوت حق دی جا رہی ہے وہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ تمہارا یہ اگریمنٹ ہے ہی نہیں. اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. فلن یخلف اللہ عہدہ، اگر کوئی اس قسم کا ہوتا تو ہم اس کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی اس لیے کہ کوئی عہد ہے ہی نہیں. اور یہ تو مسلمانوں کا ایمان ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وان زنا وان سرق وان رغم انفه ابی ذر. حدیث میں ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا یعنی سخت دل سے ایمان لایا وہ جنت ضرور جائے گا. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ایمان کے لیے جہنم خلود نہیں ہے. اگر کسی شخص میں ایمان ہے آخر کار وہ جنتی ہوگا. اور خوارج اور معتزلہ کا یہ مذہب ہے کہ جس نے بہت بڑا گناہ کر لیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور وہ یہود بھی یہ مسئلہ جانتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ موسیٰ کو برحق جانتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے تھے. تو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں اور مسلمان تو جنت جائے گا ہی جائے گا، اس لیے ہم جہنم سے نکل کے چلے جائیں گے. قرآن نے کہا کہ تمہارے سے غلطی ہو رہی ہے، اور تم موسیٰ کے بعد عیسیٰ کے منکر ہو، اور تم عیسیٰ کے بعد محمد کے منکر ہو. ان کو اگر مانو گے تو تمہارے ایمان کا اعتبار ہوگا، ورنہ تمہارا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم کہہ رہے ہو اللہ کے بارے میں وہ تم جو نہیں جانتے. بھلا، جی ہاں، من کسب سیئتا، جس کسی نے گناہ کیے، واحاطت بھی خطیئتہ، اور مرتے دم تک وہ گناہ ہی میں ڈوبا رہا. شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ موضع القرآن میں ترجمہ کرتے ہیں، اور گھیر لیا جس کو گناہ نے سر سے پاؤں تک. یہ آیت بہ اتفاق صحابہ کفار کے لیے ہے. مسلمان سر سے پاؤں تک گناہ نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں اس میں ایمان ہے، کہیں نہ کہیں اس میں قرآن ہے، کہیں نہ کہیں اس میں حدیث ہے، اس کو آپ سر پہ پاؤں گناہ نہیں کہہ سکتے. اس لیے یہ آیت کفار کے بارے میں ہے. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور چاروں طرف سے اس کو گھیر چکے ہوں اس کی گناہ. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یقیناً وہ سارے جہنمی ہے. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے. یعنی کافر ہمیشہ رہے گا، مسلمان جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. ایک دفعہ پھر آ گیا ایمان اور نیک اعمال. ایمان یہ بنیاد ہے، نیک اعمال اس پہ عمارت ہے. ایمان روح ہے، نیک اعمال اس کا جسم ہے. یہ دونوں ہونے چاہیے، قرآن کہہ رہا ہے. इसलिए लोगों का ये समझ लेना कि सिर्फ कलिमा पढ़ लेना काफी है ये मुनासिब नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के इबादत कौन करता था, हालांकि आपका ईमान उम्मत के ईमान से बहुत बड़ा व अफजल था। والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه, ये सब जन्नत के हकदार हैं। हम فيها خالدون, और ये जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। الحمد لله رب العالمين لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم انصرنا بنصرتك يا خير الناصرين واحفظنا بحفاظتك يا خير الحافظين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم فارق بينهم وبين كلمتهم يا رب العالمين دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے اور یہ حالات جس نہج پہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی آزمائش جلد ختم فرمائے ہمیں بدامنی اور مہنگائی اور بے سکونی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ امن خوشحالی ایمان اور عمل اور بہترین فضا عطا فرمائے اور یہاں پہ تمام جگہوں میں ہمارے محلے میں ہماری مسجد میں ہمارے مدرسے میں ہمارے شہر میں ہمارے ملک پہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے اور یہ چند بے وقوف جو دن بدن ہم کو تنگ کرتے ہیں اور ایک دینی ادارے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہاں سے زمین ہتھیا کے پلاٹ بیچنا چاہتے ہیں ان کے حق میں دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یا پھر اس جیسے سانپوں کو اور بچھوؤں کو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت دور کر دیں اور ان کے نام و نشان کو مٹا دیں۔ اے اللہ آپ ہی ہمارے مددگار ہیں اور آپ ہی ہمارے رب ہیں اور آپ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین ہے اور آپ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ کا حکم نہ ہو۔ اے اللہ ہمیں لوگوں کا محتاج نہ بنائیے اور اپنے خاص فضل و احسان سے ہماری دعائیں قبول کر لیجئے اور اے اللہ اپنے دین اور اپنے اسلام اور اپنے علم اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت مبارکہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و احسان سے مدارس اور اہل علم کو دی ہے اللہ اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں استقامت نصیب فرمائے ہمیں مصیبتوں سے آزمائشوں سے مشکلات سے محفوظ اور معمون فرمائے۔ حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ کے حق میں دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند فرمائے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس میں جو موجود ہیں جو جن کے بیمار ہیں اللہ صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے جن کے رشتہ دار مرحومین ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ دنیا چند روزہ ہے اصل آخرت ہے اے اللہ ہمیں ایمان نصیب فرمائے قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لواء الحم کے نیچے حشر میں جگہ عطا فرما دیجئے آپ کے دستِ اقدس سے آپ کے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دیجئے پر سرات پہ آسانی سے گزرنا نصیب فرما دیجئے اور اپنے خاص فضل سے جنت الفردوس میں مقام عطا فرما دیجئے۔ فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی جزاک